أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن من المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبعضا فليحذر الذين يخالفون عن امرهم ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج لاہور کی عظیم تاریخی مسجد جامع مسجد وزیر خان میں زمین شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر ہیں. خانے کا ایمان افروز قبول پرور منظر کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے تھا. حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے بڑے لفظ انگیز کلمات ہمارے کان سن رہے تھے. شام محفل کے نقاب اور اہتمام پر اندرون شہر کی تنظیم اور جامع مسجد وزیر خان کی عمر مذہبی کی کمیٹی اور اس کے جملہ ارکان اور اس علاقے کے باسیوں کو جو اس کے انتظام و انسرام میں پیش پیش ہے سب کو سلیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت کے حضور دعا گردوں کے وزار پاک اس مبارک کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کے 18 پارے سے سورہ نور کی دو آیتیں 9 رکوع میں سے یہ سورت کا آخری حصہ ہے آیت نمبر 62 اور آیت نمبر 63 کی تلاوت کی. ان دو آیات کا مضمون ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہوگا. موضوع سمجھنے کے لیے چند طبیبی باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہ اسلام کی تعلیمات کی اساس اور بنیاد توحید ہے. اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں ان کی بنیاد اور اساس توحید ہے. لیکن دوسرے ایمانی مذاہب کے ساتھ جیسے یہودیت ہے عیسائیت ہے یہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب موجود ہیں
مختلف امتیں اور مختلف الہامی کتابوں کو ماننے والی قومیں جو آباد ہیں ان کے مقابلے میں توحید اسلام کا مابہم امتیاز پہلو نہیں ہے. توحید اسلام کی تعلیمات کی بنیاد ہے, اساس ہے, مگر دوسرے مذاہب کے ساتھ جب اسلام کا موازنہ اور مقابلہ کرتے ہیں تو وہ پہلو جس سے اسلام کا امتیاز ہو, اسلام کی انفرادیت نمایاں ہو, وہ پہلو اسلام کی امتیاز کو اجاگر کرنے والا توحید نہیں, وہ رسالت ہے. رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ توحید پر یہودیت بھی قائم ہے اور آج تک قائم ہے. توحید پر ابتدائی بنیاد عیسائیت کی بھی تھی, پھر وہ تثلیث میں تین خداؤں کو ماننے میں پڑ گئے, اور آج عیسائی دنیا میں جو دین علم اور شعور اس نے ترقی حاصل کی ہے وہ پلٹ کر پھر توحید کی طرف آ رہے ہیں. اور وقت آئے گا کہ توحید پوری دنیا کا مسلمہ فلسفہ بن جائے گی, سب مذہب اس کو مانے. اب بھی بے شمار مذاہب مانتے, جو نہیں مانتے وقت آنے کے پر اس کو مانیں گے. سو اس لیے توحید اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان بنیاد امتیاز, وہ بنیاد جس سے امتیاز اور فرق اور انفرادیت پیدا ہو, وہ توحید نہیں بلکہ وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے ہجرت مدینہ سے قبل, تو آپ نے اپنی دعوت کی ابتدا فرمائی تو وہ معاشرہ کافروں اور مشرکوں کا معاشرہ تھا, بت پرستوں کا معاشرہ تھا, اور اسلام کی بنیادی اور اساسی تعلیمات ان کے سامنے رکھی جا رہی تھی. لہذا مکی زندگی کے 13 برس میں جتنے قرآن نازل ہوا, جتنی سورتیں اور قرآن مجید کی جتنی آیتیں نازل ہوئیں, ان کے بیشتر حصے میں زیادہ سے زیادہ زور اور توحید اور آخرت پر دیا گیا. جب قرآن کا خطاب کافروں سے تھا اور مشرکوں سے تھا تو اس کا موضوع زیادہ تر کیا تھا؟ توحید اور آخرت. یہ خطاب کافروں سے تھا, مشرکوں سے تھا ہجرت مدینہ کے بعد. جب اسلام کا اپنا معاشرہ قائم ہو گیا, اپنے معاشرہ قائم ہو گیا اور اسلام کا اور قرآن کا خطاب مسلمانوں سے ہونے لگا اور قرآن کے مخاطب مسلمان ہو گئے, تو قرآن بھیجنے والا رب بھی وہی, جس پر نازل کیا جا رہا ہے وہ رسول بھی وہی اور کتاب قرآن بھی وہی. جب اس کے مخاطب کافر و مشرک تھے تو زور توحید اور آخرت پر تھا, جب قرآن کے مخاطب مومن ہو گئے تو قرآن کا سارا زور مدنی صورتوں میں رسالت پر ہو گیا. مدنی صورتوں میں قرآن کا سارا زور رسالت پر ہو گیا. یہ بات سمجھائی جا رہی تھی کہ جب امت مسلمہ قائم ہو جائے اور مسلمانوں کا معاشرہ وجود میں آ جائے تو اب ان کی اساس اور ان کا امتیاز رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توحید کی بنیاد بن گئی، توحید کی بنیاد قائم ہو گئی. اب امت مسلمہ کو اپنے ایمان کی پہچان کروائی جا رہی ہے، وہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھی. بنیادی بات. اور آج بھی جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جتنے فتنے اٹھے ہیں، یہ تیسرا نقطہ بتا رہا ہوں، پوری روئے زمین پر اسلام کے خلاف جتنے فتنے اٹھے ہیں اور اٹھ رہے ہیں اور آئندہ اٹھیں گے، عالمی سطح کا کوئی ایک فتنہ بھی توحید کے خلاف نہیں، سب فتنے رسالت کے خلاف. جتنے فتنے اسلام کے خلاف اٹھے، خواہ جھوٹے دعوی نبوت کا فتنہ ہو، مسلمہ کذاب سے لے کر قادیانیت تک، مسلمہ کذاب سے لے کر قادیانیت اور مرزائیت تک، تاریخ میں جتنے فتنے جھوٹے دعوی نبوت کے عنوان سے اٹھے، کوئی ایک فتنہ بھی توحید کے خلاف نہ تھا بلکہ رسالت کے خلاف. نادینیت کا فتنہ توحید کے خلاف نہیں، رسالت کے خلاف. امت میں آج کل لادینیت کا فتنہ ہے، سیکولرزم کا، وہ بھی توحید کے خلاف نہیں، رسالت کے خلاف. کیونکہ توحید فکر ہے، رسالت اس کا نظام ہے. توحید فکر ہے، رسالت اس کا نظام ہے. اور آج عالم مغرب کا حملہ توحید کے فکر پر نہیں، رسالت کے دیے ہوئے نظام پر ہے. امت کو لادین بنایا جا رہا ہے، تو لادینیت کا فتنہ بھی رسالت کے خلاف، سنت اور حدیث کے انکار کا فتنہ بھی رسالت کے خلاف. اہل قرآن کے نام پر چکرالویت کا فتنہ بھی رسالت کے خلاف. اور مغرب میں جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، یہودی مصنفین نے لکھی. میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک طالب علم کے طور پر، کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی ایک یہودی کی کتاب، زندگی میں ایک یہودی کی کتاب بھی نہیں دیکھی جس نے توحید کے خلاف زہر اگلا ہو، جس نے زبان کھولی ہے رسالت مصطفیٰ کے خلاف زہر اگلا. عیسائی مصنفین بھی اورینٹلسٹ لکھ رہے ہیں، لندن سے امریکہ تک لکھا جا رہا ہے، جو لکھ رہا ہے وہ توحید کے خلاف نہیں، حالانکہ ان کا عقیدہ توحید پر نہیں، مگر فتنہ عالم اسلام کے خلاف جو بھی اٹھتا ہے وہ اپنا ڈیسٹینیشن اور اپنا ایم، اپنا ٹارگٹ توحید کو نہیں بناتا، رسالت محمدی کو بناتا. سلمان رشدی اگر لکھتا ہے یا بولتا ہے تو وہ شان رسالت کے خلاف بولتا، شان الوہیت اور شان توحید کے خلاف نہیں بولتا. یہ ساری باتیں اگر انسان پوری دنیا کے اندر جو مذہبی اعتقادی فتنے اٹھے ہیں اور اٹھ رہے ہیں ان کے تناظر میں اگر اسلام کے امتیازی پہلو کو دیکھے، تو کیا وجہ ہے کہ عالم کفر عقیدہ توحید پر حملہ اگر نہیں ہو رہا تو عقیدہ رسالت پر حملہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر حملہ آور ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ امت مسلمہ کو اگر موت سے ہم کنار کرنا ہے تو ان کے رب کے رسالت کو کاٹ دو، ان کی نسبت رسالت کو کمزور کر دو، ان کے ذہنوں میں مرکز رسالت کی نسبت شکوک اور شبہات پیدا کر دو، ان کے عقیدہ رسالت کو خراب کر دو، ان کے دلوں سے عشق و محبت رسول کو ختم کر دو،
ان کے ایمان سے ادب و تعظیم رسالت معاد کو کم کر دو. ان کا رشتہ جو تاجدار گنبد خضرا کے ساتھ استوار ہے اسے کاٹ دو. اگر نسبت رسالت کٹ گئی تو ان کی توحید خود بخود ختم ہو جائے گی, ان کے ایمان کا چراغ مٹ جائے گا, ان کے اسلام کی مدا مٹ جائے گی. امت نہ رہے گی جب اس کا رشتہ غلامی مصطفیٰ نہ رہے گا. اس لیے ہر دشمن کا حملہ رسالت کے عقیدے کے محاذ پر ہے, عقیدہ توحید کے محاذ پر نہیں. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جب دشمن کا حملہ عقیدہ رسالت کے محاذ پر ہے تو مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے کس محاذ کو زیادہ مضبوط کرنا چاہیے. جس محاذ پر دشمن کے حملے نہ ہو رہے ہوں کوئی اس محاذ پر بھی زیادہ فوجیں جمع کرتا ہے؟ یہ میں تحریک منہاج القرآن کا کردار سمجھا رہا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن کا پورا زور, ہمارا جینا مرنا, شرق سے غرب تک ہم سفر کرتے ہیں, مارے مارے پھرتے ہیں, اور دنیا میں روئے زمین کے کونے کونے, گوشے گوشے, خطے خطے میں ایک ہی نعرہ, ایک ہی نغمہ, ایک ہی ترانہ آراستے پھرتے ہیں کہ لوگوں مصطفیٰ کے ہو جاؤ, لوگوں آقا کے کوچے میں آ جاؤ, اپنا رشتہ تاجدار کائنات سے استوار کر لو, حسن مصطفیٰ کے دیوانے بن جاؤ, اور اپنا تن من دھن سب کچھ دے مصطفیٰ کے قربان کر دو. یہ جو رب سے رسالت ہے, یہ جو حکمت نبوت ہے, یہ جو غلامی رسول ہے, اس کے رشتے کو مضبوط کرنے پر ہمارا سارا زور لگ رہا ہے اول سے آخر تک. آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا کا قاعدہ یہ ہے جس محاذ پر دشمن کی نظر زیادہ ہو ساری فوجیں اسی محاذ پر کھڑی کی جاتی ہیں. دشمن کا حملہ عقیدہ رسالت کے محاذ پر ہے, رب تیری رسالت کے محاذ پر ہے. بھارت فوجیں تو جمع کر رہا ہو کشمیر والی سرحد پر, اور آپ فوجیں ساری جمع کر دیں راجستھان کی سرحد پر, کوئی آپ کو عقل مند کہے؟ حملے کا خطرہ ہو واگھا بارڈر کی طرف سے اور سیالکوٹ کے بارڈر کی طرف سے, اور آپ ٹینک اور توپیں اور فوجیں اور ساری بریگیڈ اٹھا کر کھوکھرا پار جا کے کھڑے کر دیں تو پھر پار ہی ہو جائیں گے نا. ہم نہیں چاہتے کہ پار والے ہو جائیں, پار ہو, ہم چاہتے کہ یار والے ہو جائیں. ابو سلطان العارفین, سلطان بہو رحمت اللہ علیہ, رات کو ہل چلا رہے تھے اپنے کھیتوں میں, ہل چلا رہے تھے اور ساتھ اللہ اللہ کا ذکر اور ورد کر رہے تھے. ایک بارات آئی, اندھیری رات تھی, وہاں ایک قصبہ ہے احمد پور سے آئے. آپ تھوڑا ادھر ہو جائیں, سارے لوگ ذرا پریشان ہو رہے ہیں, تھوڑا پیچھے, شکریہ. ایک قصبہ ہے احمد پور سیال, کیا نام ہے, اس بارات میں ادھر جانا تھا, وہاں دلہن کا گھر, دلہا والے اپنے دیا کی طرف جا رہے ہیں. احمد پور سیال جانا, اندھیری رات کی, راستہ بھول گئے, پریشان ہوئے, کوئی راستہ بتانے والا نہ تھا. ان کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی اللہ کا بندہ اندھیری رات میں مست الست اللہ اللہ کا ورد کر رہا ہے. آواز آئے, اسی کی طرف چل پڑے دو چار آدمی, برات والے بھی چل پڑے, جا کے پوچھا بھائی یہ کوئی نیک آدمی ہے جو اندھیری رات میں اس وقت اللہ اللہ کا ورد کر رہا ہے, اس سے پوچھو راستہ بتا دے. برات جا پہنچی, انہیں معلوم نہیں کہ یہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ, جا کے پوچھا بابا ہم نے احمد پور سیال جانا ہے, تو وہ راستہ تو بتا دیں.
انہوں نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، تمہیں راستہ بتاتا نہیں راستہ لگاتا ہوں، لگا دیتا. برات پیچھے ہو گئی، حضرت سلطان بہو آگے ہو پڑے، بس چار قدم چلے گنبد خضرہ کے سامنے کھڑا کر دیا. گنبد خضرہ کے سامنے کھڑا کر دیا. جب گنبد خضرہ سامنے آیا تو بارات والوں نے کہا کہ یہ تو مدینہ آ گیا، بابا ہم نے تو احمد پور سیار جانا تھا. وہ کہنے لگے ہم تو اسی احمد پور کو جانتے اور نہیں جانتے، ہم تو اسی ایک احمد پور کو جانتے، ہم تو اسی پیا کا گھر جانتے. بس حد کا بہانہ ہے لیکن سونے کا گھر نہیں، بس ہم تو اسی احمد پور کو جانتے. میں بتا رہا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن اسی احمد پور کو جانتی اور اسی کی راہ دکھاتی پھرتی ہے اور اسی راہ پر لوگوں کو لگاتی پھرتی ہے. وجہ کیا ہے؟ سارا زور اس پر کیوں ہے؟ سارے زور کی وجہ بنیادی یہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ جس محاذ پر دشمن کا حملہ زیادہ ہو، جس پر دشمن کی نگاہیں ہوتی ہیں، اس محاذ کو مضبوط کیا جاتا ہے. لہذا آج امت مسلمہ کی ایمان کی بقا کا راز عقیدہ رسالت کو مضبوط کرنے میں، اور امت مسلمہ کی پہچان اور امت مسلمہ کے تشخص اور اس کے دین کی حفاظت کا راز ربط رسالت اور نسبت نبوت کو مستحکم کرنے اور محفوظ کرنے میں ہے. پھر جب رسالت کی بات ہوتی ہے تو رسالت گویا آج حفاظت دین کا ایک ہی ذریعہ ہے، اسی سے عقیدہ توحید کی حفاظت ہے. جب رسالت کی بات ہوتی ہے تو پھر آج زور سنت پر دیا جاتا ہے. جب بات رسالت کی ہوتی ہے تو آگے چلتے ہیں تو پھر زور سنت پر دیا جاتا ہے. اور میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسالت کے باب میں لوگ سنت پہ زور دیتے ہیں، اور میں جب سنت سے پوچھتا ہوں کہ اے سنت تو کس پہ زور دیتی ہے تو سنت محبت پہ زور دیتی ہے. رسالت میں زور سنت پہ دیا جاتا ہے اور سنت کا زور محبت پر ہے، اس لیے کہ سنت کا کوئی تصور ہی نہیں بغیر محبت کے. بغیر محبت کے سنت کا تصور منافقت بن جاتا ہے، اور محبت کے ساتھ پیروی سنت بن جاتی ہے، اور بغیر محبت کے تعمیر منافقت بن جاتی ہے. لہذا رسالت میں سنت کا مقام ہے اور سنت کا سارا دار و مدار محبت کا. اس لیے آج اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ وہی دعوت حق ہے اور اسلام کی وہی تبلیغ حق ہے جس کا عنوان اور جس کا مضمون توحید بذریعہ رسالت ہو، جس کا عنوان توحید بذریعہ رسالت ہو، توحید بواسطہ رسالت ہو، اور جس تبلیغ کا زور بلا واسطہ توحید بلا واسطہ رسالت پر ہو، وہ تبلیغ نہیں وہ تخریب ہے، وہ فتنہ ہے، وہ شر ہے، اس سے اسلام کی بنیادیں مزید کھوکھلی ہو جائیں گی. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ عقیدہ رسالت کی اہمیت اور عقیدہ رسالت میں محبت اور ادب کی اہمیت اور اس میں آقا علیہ السلام کی نسبت و ربط کی اہمیت کو اتنا اجاگر کیا جائے کہ امت مسلمہ کے ہر ہر فرد کا وجود ادب عشق اور محبت کے رشتے کے ساتھ بارگاہ رسالت کے ساتھ مربوط ہو جائے. قرآن مجید کی جو دو آیات کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ان میں اسی تصور کو واضح کیا گیا ہے. اس بیان میں اور اس بات میں ان آیتوں پر آپ نے کبھی بیان نہیں سنا ہوگا, نہ یہ آیتیں واز میں کبھی بیان کی گئی ہوں, نہ کبھی تقریروں میں بیان کی گئی, نہ کبھی لکھنے میں اس کا بیان اس باب میں آیا. یہ بڑی اچھوتی جگہ ہے قرآن مجید کی جس پہ توجہ کم کی گئی, اور اس نے عقیدہ رسالت اور اہمیت رسالت اور محبت و ادب رسالت اور مرکزیت رسالت کو اتنا اجاگر کیا کہ ایمان کا پورا تصور واضح ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے یہاں مومن کی تعریف کی اور کلمہ حصر کے ساتھ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, بے شک مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ, اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی اجتماعی کام کے لیے یا کسی ایسے کام پر جسے مل جل کر کرنا ہو یا کسی کام کے لیے انہیں بلاتے اور جمع کرتے, جب محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے اور کسی کام کے لیے جمع فرماتے تو قرآن کہتا ہے کہ مومن وہ ہیں لم یذهبوا, یہ حضور کے بلاوے پر آ جاتے ہیں اور آ کر حضور کی بارگاہ سے جاتے نہیں ہیں. حتی یستأذنوا, یہاں تک کہ حضور سے اجازت نہ لے لیں. جو حضور سے, قرآن مجید میں اللہ پاک فرما رہے ہیں, جو میرے محبوب کی اجازت کے بغیر نہ جائیں وہ مومن ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید نے ایمان کا فلسفہ کیا بیان کیا ہے اور ایمان کی حقیقت کیا بیان کی ہے. لم یذهبوا, ہرگز نہیں جاتے حضور کی بارگاہ سے. حتی یستأذنوه, یہاں تک کہ وہ حضور سے اذن نہ لے لیں. اگر حبیب اجازت نہ دے تو وہ ہرگز حضور کی بارگاہ سے نہیں جاتے. پھر دوہرایا, فرمایا ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسول, فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اعلان کر دیا جائے کہ جو لوگ میرے محبوب کی اجازت کے بغیر اس بارگاہ سے قدم بھی باہر نہ رکھیں اور اگر اس بارگاہ سے ایک لمحے کے لیے اور کسی ضروری سے ضروری کام کے لیے بھی اٹھ کر جانا ہو تو مصطفیٰ کی اجازت سے جائیں. جن کا آنا جن کا جانا فقط اجازت مصطفیٰ سے ہے. فرمایا فقط وہی لوگ ہیں جن کا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان.
نعرہ تکبیر,
ایمان کی تعریف کرتے ہوئے اور مومن کی تعریف کرتے ہوئے دو باتیں بیان کر دی. ایک تو وہ کہ مومن وہ ہے کہ جو آپ کے دربار میں آتے ہیں, جو آپ کے دربار میں آتے ہیں اور آپ کی اجازت کے بغیر جاتے نہیں, وہ مومن ہے. پھر فرمایا, یہ ایک انداز تھا, پھر اس کو ایجابی مثبت طریقے سے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ محبوب جنہیں جانا ہو وہ آپ سے اجازت لیتے, جو آپ کی اجازت سے اپنی نقل و حرکت کرتے ہیں فقط وہ مومن ہیں. اور پھر فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کو کوئی ضروری کام بھی تو ہو سکتا ہے, مرگ ہو گئی, کسی کے ہاں ڈیتھ ہو گئی, گھر میں تکلیف ہو گئی, کوئی پریشانی آ گئی, اشد ضروری کام آ گیا, وعدہ نبھانا پڑ گیا. فرمایا لبعض شأنہم, ان کا کوئی اپنا ضروری کام بھی آ سکتا ہے, تو فرمایا میرے محبوب جب وہ آپ سے اپنے کسی ضروری کام کی خاطر اجازت لے جانے کی رخصت چاہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ضروری کام کے لیے جب اجازت لے تو اجازت دے دیا کریں, یہ نہیں فرمایا. اللہ, اب اللہ کی بارگاہ میں مقام رسالت کیا ہے؟ پہلے مومن کے لیے کہا کہ مومن وہ ہیں کہ جو میرے محبوب کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہ اٹھا کے باہر جائیں. اور فرمایا جب کسی ضروری کام اور مجبوری کے لیے وہ آپ سے اجازت چاہیں, تو قاعدہ تو یہی بنتا ہے نا, وہ قرآن میں اللہ پاک فرمائے محبوب جب کوئی انہیں مجبوری ہو, اب ان پر تو ہم نے پابندی لگا دی نا کہ میرے محبوب کی اجازت کے بغیر تم جا ہی نہیں سکتے. جو جائے گا وہ مومن ہی نہیں, جو جائے گا وہ ایمان سے ہی جائے گا. پابندی لگ گئی. اب قاعدہ تو یہی بنتا تھا نا کہ اب ساتھ یہ فرمایا جائے محبوب جب آپ کی اجازت کے پابند ہو ہی گئے, اب کسی مجبوری میں اجازت مانگے تو اجازت دے دیا کرے, یہی بنتا ہے نا ضابطہ. مگر دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا, قرآن کہتا ہے فَإِذَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ, فَإِذَسْتَأْذَنُوكَ جب وہ آپ سے کسی ضروری کام اور مجبوری کی خاطر اذن طلب کرے, اجازت مانگے تو کیا, فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ, اب محبوب مختار تو ہے, جس کے لیے چاہے اجازت دے, جس کو چاہے نہ دے. یہ نہیں فرمایا کہ جب اجازت مانگے تو اجازت دے دیا. طریقہ یہی بنتا ہے نا ظاہراً, کوئی اور ہوتا تو یہی حکم ہوتا, موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو یہی فرمایا جاتا, حضرت عیسیٰ ہوتے یہی فرمایا جاتا, حضرت ابراہیم ہوتے, حضرت داؤد ہوتے, حضرت اسماعیل ہوتے, حضرت نوح ہوتے, حضرت آدم, کوئی پیغمبر ہوتا تو بات ہی یوں ہی بنتی تھی کہ جب پیغمبر آپ کی اجازت ان پر لازم کر دی کہ آپ کی اجازت کے بغیر جانا ایمان سے جانا ہے, اب آپ کی اجازت کے بغیر مومن جا ہی نہیں سکتا, تو اس کے بعد یہی بات کہی جاتی کہ جب آپ سے اجازت مانگیں تو دے دیا کریں. مگر یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے, یہاں یوں بات نہ کی, فرمایا جب آپ سے اجازت چاہیں. اب آگے اللہ نے فرمانا تھا نا, وہ جب آپ سے اجازت مانگیں, اب آگے اللہ نے فرمانا تھا نا, امر دینا تھا, انسٹرکشن, ہدایت دینی تھی کہ محبوب اجازت دے دیا کریں, نہیں, یہاں فرمایا جب اجازت مانگیں, آگے فاذن لمن شرک منہم, آگے آپ کی مرضی. محبوب مالک و مختار تمہیں بنا دیا, گویا ان کی مرضیوں کا مالک بھی آپ کو بنا دیا, ان کی مجبوریوں پر مالک بھی آپ کو بنا دیا, ان کی رخصت پر مالک بھی آپ کو بنا دیا, ان کے اذن و اجازت کا مالک بھی آپ کو بنا دیا, ان کی جان و مال کا مالک بھی آپ کو بنا دیا, ان کی فرصت حیات کا مالک بھی آپ کو بنا دیا, ان کے مشاغل حیات کا مالک بھی آپ کی بنا دیا, ان کی زندگی کی ترجیحات کا مالک بھی آپ کو بنا دیا, جائیں یا نہ جائیں اس امر کا مالک بھی آپ کو بنا دیا. فاذن لمن شئت منہم, جس کے لیے محبوب آپ کا جی چاہے اجازت دیں, جی نہ چاہے اجازت نہ دیں. یہ مقام رسالت ہے, مقام تو گویا اب حکم یہ بنا, رسالت کی بارگاہ سے, بارگاہ رسالت سے مومن کا تعلق یہ بنا کہ اجازت کے بغیر گئے تو مومن نہ رہے, اجازت کے بغیر گئے تو مومن نہ رہے, اجازت مانگو, جب اجازت مانگی تو اب مالک کی مرضی. لمن شئت منہم, جس کے لیے آپ کی مرضی اجازت دیں مرضی نہ دیں, تو جو مرضی سے جو چاہے کرے اسے کیا کہتے ہیں, اسی کو مالک کہتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے نا عام طور پہ کہ بس نبیوں کی حضور کی کیا مرضی یا کیا ملک اور کیا اختیار, قرآن کہتا ہے لمن شئت منہم, آپ کی مرضی, جسے چاہیں رخصت دے دیں, جسے چاہیں نہ دیں. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا, کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کبھی میں نے اجازت دی یا تو نے اجازت دی، ایک ہی بات ہے نا، لمن شئت منہم، محبوب جس کو چاہے آپ کی طبیعت اجازت دے دے، جس کو نہ چاہے اجازت نہیں. تو فرمایا اب اجازت مانگو، اجازت مانگی پھر حضور کی مرضی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے طبیعت نے چاہا اجازت دے دی، چلو اجازت ہے بھائی جاؤ. اب آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ادب رسالت کی آخری ایک حد ہے، ویسے تو حد کوئی نہیں مگر یہاں اس حکم کی جو حد مقرر کی، اجازت مانگی کیا کا کوئی مجبوری ہو گئی، اجازت ہو تو میں بارگاہ سے جاؤں، اور حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور وہ آقا کی اجازت سے اٹھ کر حضور کی مجلس سے گیا، آقا کی اجازت سے اٹھ کر حضور کے دربار سے گیا. اس پر قرآن نے کیا کہا؟ واستغفر لهم اللہ، محبوب گیا تو آپ کی اجازت سے ہے، پر ممکن ہے میں اتنی بات پر بھی گرفت نہ کر سکوں، اب اجازت بھی دے اور ساتھ اس کی بخشش کی سفارش بھی کر. میرے محبوب اجازت بھی دے دیں، واستغفر لهم، کون سا گناہ کیا ہے؟ سوال تو یہ بات سمجھنے والی، اس نے گناہ کون سا کیا؟ آقا نے بلایا وہ حاضر ہو گیا، بارگاہ میں بیٹھ گیا، اور اپنی مرضی سے گیا بھی نہیں، جب جانے کی ضرورت آئی تو آقا کو عرض کیا، اور لمن شئت منہم، حضور نے جب چاہا، جب طبیعت مانی حضور نے اجازت دے دی. تو جب حضور کی اجازت سے گیا تو گناہ کون سا تھا؟ تھا کوئی گناہ؟ مگر چونکہ دربار مصطفیٰ سے جا رہا تھا اور اجازت سے جا رہا تھا، اس کے لیے بھی فرمایا واستغفر لهم اللہ، پھر ان کے لیے پھر بخشش کی دعا بھی کر دیں، سفارش بھی کر دیں، کہ یہ بھی کہہ دیں مولا میں نے اس کو جانے کی اجازت بھی دے دی اور اس کو معاف بھی کر دینا، اس کو معاف بھی کر دینا. ان اللہ غفور الرحیم، محبوب جب آپ سفارش کر دیں گے تب خدا بخشنے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے. یہ بارگاہ رسالت کے ساتھ امت کا ربط قائم کیا جا رہا ہے، امت کا اتنا مضبوط ربط کہ حضور کی بارگاہ سے وہ ربط ہو کہ امتی کے اپنے بس میں کچھ رہے ہی نہیں. جان کا مالک بھی حضور، مال کا مالک بھی حضور، ایمان کے مالک بھی حضور، دن رات کے مالک بھی حضور، فرصت حیات کے مالک بھی حضور، جانے کے مالک بھی حضور، آنے کے مالک بھی حضور، اٹھا دینے کے مالک بھی حضور، بٹھا دینے کے مالک بھی حضور. جب لمن شئت منہم، حضور کی مرضی، جب امتی کے ظاہر و باطن اور جینے مرنے پر کلیتن حاوی ہو جاتی ہے تو اس کی کیفیت کو ایمان کہتے ہیں، تب وہ ایمان بنتا ہے. اور اس کیفیت اور اس تعلق کو رکھنے والا شخص اللہ کی حضور مومن کہلاتا ہے. جب یہ بیان فرما دیا کہ حضور علیہ السلام کے بلانے پر آ جاؤ اور پھر واپس پلٹ کر نہ جاؤ جب تک وہ اجازت نہ دے، اور اجازت بھی دے تو جاتے ہوئے بخشش لو. اب اس پر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، لوگوں لا تجعلوا دعاء الرسول، کیوں؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ آقا کے بلاوے کی اتنی اہمیت اور آقا کی اجازت کی، آپ کے بلانے کی اتنی اہمیت. اب قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا ہاں تم نے سمجھا ہی نہیں کہ مقام رسالت کیا ہے. فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لوگوں سنو، تم میرے محبوب، میرے حبیب اور میرے اس برگزیدہ رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی مثل نہ سمجھو. میرا محبوب جب جس کو بلائے یا دو معنی ہے. پہلا معنی یہ بیان کرتا ہوں، میرے محبوب کا بلانا دعا اور رسول، میرا محبوب جب تمہیں بلائے، ایک معنی، تو میرے محبوب کے بلاوے کو، آپس میں جب تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو تو اپنے بلاوے کی مثل نہ سمجھو. لا تجعل دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، مصطفیٰ کے میرے حبیب کے بلاوے کو اپنے بلاوے جیسا نہ سمجھو. تو قرآن مجید پر ہم نے غور نہیں کیا اور مقام رسالت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور ادب بار کہے رسالت کی معرفت ہمیں نصیب نہیں ہوئی. وہ خدا کی ذات جو اپنے رسول کے بلانے کو ہمارے بلانے کی مثل گوارا نہیں کرتا، جس رسول کا بلاوا ہمارے بلانے جیسا نہیں، وہ رسول ہمارے جیسا نہیں. جس کا بلاوا کسی جیسا نہیں، جس کا بلاوا کسی بلانے جیسا نہیں، وہ خود کسی جیسا کیسے ہو گیا. جس کی بارگاہ کسی بارگاہ جیسی نہیں، جس کا پکارنا کسی پکارنا جیسا نہیں، جس کی اجازت کسی اجازت جیسی نہیں، جس بارگاہ کی رخصت کسی رخصت جیسی نہیں، جس بارگاہ میں بیٹھنا کہیں بیٹھنے جیسا نہیں، ارے جس کے ساتھ نسبت کسی نسبت میں جیسی نہیں، وہ ہستی خود کسی ہستی جیسے کیسے ہو گئی. اور یہ بات قرآن مجید نے کیوں فرمائی، ضرورت کیوں پیش آئی قرآن کو یہ بات کہنے کی؟ اس لیے کہ اللہ پاک انسانی نفس سے آگاہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر اپنی مخلوق کو اور کون جانتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر اپنے بندوں کو، لوگوں کو جس نے پیدا کیا ہے، ان کی فطرت کو، ذہنیت کو، ان کی سوچ کو اور کون جانتا ہے؟ یہ کیوں فرمایا؟ اگر یہ سوچ کہ کوئی رسول کے بلاوے کو دوسروں کے بلاوے جیسا سمجھے گا اور کوئی میرے رسول کو اپنے جیسا سمجھے گا، اگر یہ مسلیت کا فتنہ خدا کی بارگاہ میں ایک فتنہ، ایک گمراہی نہ تھی، تو اللہ پاک کو اور قرآن کو اس حکم کے یہاں لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ جو حکم لایا گیا ہے اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ فتنہ سر اٹھاتا ہے، نسلیت کا فتنہ. کیا؟ نسلیت کا فتنہ، ایک جیسے ہونے کا فتنہ، ہمارا جیسا خیال کرنے کا فتنہ. تو اللہ پاک نے اس فتنے کی جڑ کاٹ دی کہہ کر کہ رسول کا بلاوا بھی تمہارے بلاوے جیسا نہیں، رسول کی شان تو الگ ہے. اس لیے کوئی اور بلائے، آپ کی مرضی، جائیں یا نہ جائیں، جائیں ضروری کام آ جائے چپکے سے آ جائیں، اجازت بھی دے کے آئیں، تو وہ بخشش کی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ نہ عبادت ہے نہ کوئی گناہ ہے، مگر رسول کی بارگاہ میں جانا بھی عبادت، رسول کے دربار میں بیٹھنا بھی عبادت، اس بارگاہ کی حاضری عبادت، اور وہاں سے اٹھ کر واپس آ جانا یہ گناہ ہے بغیر اجازت کے آنا. اور اجازت سے بھی آؤ تو مصطفیٰ سے بخشش کی خیرات مانگو کہ حضور اجازت بھی عطا فرما رہے ہیں، بخشوا بھی دینا، کہیں گرفت نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ میرے رسول کے بلانے کو اپنے بلانے جیسا نہ سمجھو، یہ ایک معنی ہے اگر حضور بلائیں. دوسرا معنی ہے رسول کو بلانا. یہ پہلا معنی تھا رسول کا بلانا. کیا؟ کہ رسول کا بلانا اپنے بلانے جیسا نہ سمجھو. اب اس کا دوسرا معنی ہے کہ رسول کی بارگاہ میں پکارنا، حضور کو بلانا. تو پھر فرمایا کہ اگر تم میرے رسول کو بلاؤ، آواز دو، پکارو، تو خبردار ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت چنے دو با یزیدی جا. بے تکلفی سے مت بلانا، بے ادبی ہو جائے گی. جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو نا، خبردار میرے محبوب کو بے تکلف ہو کے نہ بلانا، ان کو بلانا آپ جیسے لوگوں کو ایک دوسرے کے بلانے جیسا نہیں. کیوں؟ آگے میں بات سمجھاتا ہوں آپ, وہ بات آگے آئے. رسول کو بلانا, آواز دینا, رسول خدا نہیں, رسول خدا نہیں اور رسول خدا جیسا بھی نہیں, یہ عقیدہ ہے. رسول خدا نہیں اور رسول خدا جیسا بھی نہیں, جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے. یہ رسول کو خدا سمجھے یا معاذ اللہ خدا جیسا سمجھے وہ کافر ہے. مگر نقطہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ رسول خدا ہے نہ خدا جیسا ہے, مگر رسول کو بلانا ایسے ہی ہے جیسے خدا کو بلانا. رسول کو بلانا ادب میں ایسا ہے جیسے خدا کو بلانا, چونکہ یہاں ادب کی نسبت ہو رہی ہے. اب اللہ پاک فرماتے ہیں قد یعلم اللہ